حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے، اپنی آغوش میں حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ ابھی صبح نہیں. تمہارا یقین یہ فرشتہ ہے، یہ کوئی بدرو نہیں ہے، فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے. اگر کوئی بدرو ہوتی تو اسے لذت لیتی، وہ غائب نہ ہوتی. اب آپ اندازہ کیجیے عظمت فکر سوچ کا، آپ کے فکر کا، شعور کی بلندی کا. بہرحال سن 10 نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو ایک پروٹیکشن ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن، جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اور سلطنت کے درمیان جو مسلمانہ نے حصہ تھا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شامل کر کے حضور نے کروایا تھا، اس میں یہ شکل تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار ہو. یہی معاملہ قبائل میں ہوتا تھا، قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کو سب کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے. اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری تھی ابو طالب کے پاس، اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ ایمان نہیں لائے لیکن وہ ایک کبھی محبت تھی، اور اس کبھی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، خانہ جنگی سول وار مکے میں شروع ہو جاتا. یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک اس اقدام کی ضرورت انہیں نہیں ہوئی. سفارتیں لاتے رہے، ابو طالب کی بار سفارتیں آئیں، کبھی لالچ پیش کیا، آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو اگر سیم ازر کے ہم امبار لگا دیں کہ سب کو چلے، انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہمیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہے، اگر کہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ بادشاہ کو ماننے کا، ان کو مان لیں گے. اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کر دیں قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ تم کی شادی کر دیں. یہ بھی آفر جب حضور نے فرمایا تھا کہ کجا جان چاہے یہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھتے تب بھی میں اپنی دعوت سے بھاگ دیا. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت ختم ہو جائے، ہمارے معبودوں کو برا نہ کریں. اس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب جس طرح برف پر تھے اس وقت جو آخری سفارت آئی اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے ہمارا الٹیمیٹم ہے، آؤ میدان میں مقابلہ کر لو یا روک لو اپنے بھتیجے کو. اس پر جب ابو طالب نے بلایا حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکتا. ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ، پھر خود جو ہے نہایت ضعیف بوڑھے اور بسرے منفر ہے تقریباً، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر. اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ایک ہی بڑا ہی سہارا دنیا میں رسی بنی، اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن، ایک سہارا، ایک مدد کی شکل کی آج وہ بھی جا رہی ہے ختم ہو. کہا آپ نے یہ چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا، میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، پٹپائی کا کوئی امکان نہیں. بار بار میں نے یہ سارا پس منظر بتایا ہے عام العزم، اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور پروٹیکشن ختم ہو گئی، بلکہ اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے، انتہائی یوں سمجھیے کہ زہریلا دشمن ہے، جس نے اس کو کہہ دیا تھا تبن لگا لہذا جمع کرنا، جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی. طلاق بھائی مانا وہاں تو سرحد کی سب نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا تھا، تو نکاح باقاعدہ ہو جائے گا، نسبت تو کہیں منسوخ ہو گئی تو ہوا کہ رشتہ قائم ہو گیا. دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے جن سے حضور کی دو صاحبزادیوں میں رشتہ تھا، ان دونوں نے آ کر نہایت گستاخانہ انداز میں توہین آمیز انداز میں آ کر حضور کے ساتھ میں کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹے کو طلاق دے دیں. اب وہ ہے بنو ہاشم کا سردار، کیا نکلے گا نتیجہ؟ پروٹیکشن ختم، اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارالنجوا پہ فیصلہ کریں گے. لہذا آپ گئے طائف کی طرف. یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے. حالانکہ اس سے پہلے 3 برس کا آپ کا شیب بنی حاکم کے اندر جو گھیراؤ رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکاٹ رہا, کھانے پینے کی چیزیں جو ہے روکی گئی, بدترین قسم کی فاقہ جو ہے کسی کرنی پڑی پورے خاندان بنی حاشم کو. حالانکہ وہ سب کے سب ایمان تو نہیں آئے تھے, لیکن اس جرم کی پاداش میں کہ بنو حاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے, لہذا پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا. اور بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو حاشم کا پورا خاندان شیب بنی حاشم میں اور جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں 3 برس تک مشہور رہا. کوئی چیز کھانے کے لیے کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن حزام جیسی شخصیت سے بنیادی طور پر نیک شخصیت, وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نیچے اتر کر, ورنہ جو وادی ہے اس کے دونوں سروں کے اوپر پہرے ہیں, کوئی جا ہی نہیں سکتا. اب پہاڑ کراس کرے اتر کے کوئی شہر دے آئے, اس لیے کہ وہ بہت قریبی عزیز تھے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اپنی رشتے داری کا بھی وہ کچھ ڈال سکتے تھے, کبھی لے آئے تو لے آئے. ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو حاکم کے پھول جیسے بچے بھڑک رہے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق میں دبا دیا جائے, کچھ نہیں. لیکن اس کو بھی میں سخت ترین نہیں کہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا وہ یوم طائف کا, جس کی گواہی حضور کے اپنے قول میں کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت نہیں گزرا ہے؟ ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور مجروح ہوئے, زخمی ہوئے, زندان مبارک شہید ہوئے, خون کا فوارہ چھوٹا, آپ پر یہ ہوشی ساری ہوئی, آپ کی زبان مبارک سے ایک بدعا بھی نکل گئی, کیف یحیی اللہ قوماً خذبوا وجہ نبیہم بالدم, اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہروں کو خون سے رنگیت بنا دیا, خون سے رنگ دیا. پھر یہ 70 صحابہ جو ہے شہید ہوئے, جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی, آپ کے چچا بھی ہے, آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہے, آپ کے دور شریک بھائی بھی ہے, آپ کے کھیلے ہوئے حضوری بھی ہے, اسد اللہ ہے, اسد الرسول ہی بھی, اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی, کان کٹے ہوئے اور پیٹ چار کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے. تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا. حضور نے فرمایا نہیں, مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف تھا. آپ مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے اور نوٹ کیجیے, یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ نہیں, ورنہ سائے کی طرف ساتھ کرنے والی شخصیت. صرف ایک کے ساتھ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے, لیکن یہ کہ تھے تو غلام آزاد کردہ غلام مولا کے حضور کے, وہ ساتھ ہے. صرف آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ ہے, سیل کا راستہ اب بھی ہے. طائف سے 2 راستے ہیں, مکے سے طائف کے 2 راستے ہیں, ایک غریب السیل کہلاتا ہے, ایک غریب الجبل کہلاتا ہے. پہاڑی راستہ جو ہے انتہائی دشوار گزار, انتہائی, آج بھی آپ جب جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے سڑک بنا لی ہے, نہایت دشوار گزار, لیکن اب تو باروں میں بہت زیادہ سڑک بنی ہوئی ہے. حضور کے زمانے میں سڑک کہاں تھی؟ کس سختی کو جھیل کر اس طریق اس جبل کو آپ نے اختیار کیا کہ عام عام طرف سے راستہ جہاں تھا وہ خطرہ تھا کہ فوراً حملہ ہو جائے, کیونکہ غالباً دار النجوا میں یہ فیصلہ ہو چکا جب تک کہ تو محمد کو ختم ہوا ابو طالب گیا. اب کوئی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی, کوئی جو ہے سول وار ہو جائے گی قریش میں, لہٰذا اس لیے آپ اوائڈ کر رہے ہیں اس راستے کو جس پر آپ طرف کام ہے. وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر ٹائپ پہنچے, وہاں کے 3 سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت پیش کی اس امید میں چلے امت نے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے, مجھ پر ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں, یہ میرا دار الحجرت بن جائے. حکمت خداوندی میں مسجد ایسی میں یہ معاملہ جو ہے یہ شرف پہلے سے طے تھا یثرب کے لیے, لیکن حضور کی اپنی غور فکر سوچ وچار اس کے حوالے کا تاج پہنچے. تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات, ایک جگہ فوراً سب روانہ ہو جاؤ یہاں سے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو واقعی رسول ہو تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا, اور ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں لگانا نہیں چاہتا, لہٰذا روانہ ہی ہو جاؤں. ایک جگہ تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے. یہ جو قرآن مجید میں بھی آج کوٹ ہوئی ہے, من قریتین عظیم, یہ جو کوئی رجل ہوتا, کوئی شخص جو ان دو بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا, دولت والا ہوتا, مدینے سے مغیرہ کی طرح اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی, مدینے اور طائف میں بھی ہوتی, تو ایسا شخص بھی ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے کے. تم جیسا یتیم مفلوق الحال جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں, جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا, وہ اللہ نے چنا. بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا جنہیں سری گرسنگ صاحب کہتے ہیں, یہ چھوکرے گلیوں کے آوارا, یہ ذرا ان کی خبر لو. انہوں نے پتھراؤ شروع کیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن ہاتھ کا اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیز کرتے ہیں, وہ پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں, سائڈ سے کرتے ہیں, وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہے ہیں. تاک تاک کا ٹکنے کی ہڈی کو نشانہ بنا دیا, اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے وہ جا کے نالین کے اندر جم گیا ہے. وہاں سے پھر کرا آپ نکلے, ایک جگہ ٹھہرے, زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک پر فریاد آ گئی, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوالی علی النار, اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا, اپنے وسائل کی کمی کا, اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے, رسوائی, یہ رسوائی مکے میں نہیں ہوئی تھی کبھی, یہ پتھراؤ مکے میں نہیں ہوا تھا کبھی. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوالی علی النار, الامن کا چلو نہیں, اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے, الا بعیدین یتجہمونی اور الا عدو من لکتا بری, کیا وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کھلے چھوٹے نہیں, اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو کہے کر دوں. یہ فریاد, لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت غالب آتی ہے. یہ جو دو نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی, اب تو ہوں اور رسول, مقام عبدیت کا تقاضا کچھ اور ہے. سر تسلیم ہم, کوئی شکوا شکایت زبان پر نہ آئے, فرماتے ہیں ان لم یکن علیہ غضبک فلا ابالی, ایسا اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تسلیم کم ہے جو ملا دے یار, اندیشہ تو یہ ہوا کہ کہیں تو ناراض نہ ہو گیا ہو. جیسے ابتدا میں چند دن کے لیے وہی کی آمد کا سلسلہ رکا تھا تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا, جس پر وہ آیات نازل ہوئی, وہ والنیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولى. کسی کو کہتے ہیں فارسی میں کہ اس قصد تو ہزار بدگمانی, جہاں اس کا اور محبت کا معاملہ ہوتا تو بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے, کہیں کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا کسی وجہ سے, میری کوئی بات جو ہے پھل کو نہیں گئی کسی چیز سے, کوئی ایسی تو نہیں کہ ناگواری پر محسوس ہوئی ہو. تو علم یقین آ گئی غضب فلا ابالی, اگر غضب نہیں ہے تیرا, ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات, میں تیرے چہرے اجمل کی اس ریا اور نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے تمام ادھیارے جو ہے وہ نور ہو جاتے. بہرحال وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو نوٹ کیجئے, ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ, اس لیے کہ یوم طائف ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے, ذاتی اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاء اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا نقطۂ عروج کلائمیکس. اور اسے مولانا منگادی رسم گیناری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصویر حد نبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی. لیکن یہ کہ فوری طور پر طائف سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے, عالم اخبار میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے میں, کیا کریں, وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا, داخل ہوں گا تو قتل کر دے گا, اور جب دار النجوا میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر ضرور نہیں, کوئی اس کے اوپر الزام نہیں, کوئی مقدمہ نہیں بنے گا. طائف گیا تھا خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں. عالم اسماء مدلوش کی یہ جو نقطہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ساری جد و جہد عالم اسباب میں قدم ب قدم زمین پر چل کر ہوئی. عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو کافر کو پیغام بھیج دیا, اگر تم مجھے امان دے دو اپنی امان میں لے لو تو میں پکے لے آ جاؤ. مجھے وہ بتا دیں کوئی قبیلے کی بات نہیں ہوتی, ایک تو میں امان دے دی تو سب کی طرف سے امان دی. اس نے انکار کر دیا. پھر زید ابن حارثہ کو دوسرے کے پاس بھیجا, اس نے بھی انکار کر دیا. تیسرا شخص شریف النفس متق بن عدی, اس کے پاس جب پیغام پہنچا اپنے رکھتی تھی آپ میری امان میں آ جائیے. آپ نے فرمایا یوں نہیں, آؤ اور لے کر جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ تو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مجھے دیر ابھی نے امان دی ہے. لیکن وہ لہذا آؤ اور لے کر جاؤ. اس درجے اسباب جو ہے دنیاوی, یہ عالم اسباب ہے, اور یہاں جو جد و جہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے, ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے, انہیں استعمال کر کے کرنی ہے. لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی قبول کی, اور پھر وہ متق بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر, چھ بیٹے ساتھ لے کر, چھ بیٹے ہتھیاروں سمیت, اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے, آج سے محمد میری امان میں, سب مکے میں جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے احسان کا. غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے, اسیران بدر, حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج متق بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی کے لیے. لیکن یہ جو متق بن عدی تھا اس دوران انتقال ہو چکا تھا, وہ اسی حالت کفر شرک کے اندر گیا. میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں. یہ 10 برس ہیں حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس کا ہے. عرب میں انقلاب کی تقریر جو ہے 7-8 ہجری میں ہو گئی, پتہ پتہ ہو گیا, سائز پتہ ہو گیا, انہیں میں پتہ حاصل ہو گیا, عرب میں انقلاب ہو گیا. لہذا 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے شامل کر لیجیے, 20 برس. ان 20 کو 2 حصوں میں تقسیم کیجیے, 10 سال ادھر 10 سال ادھر. پہلے 10 سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کل 125 یا 150 افراد ایمان لائے. آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکے میں اپنے بل پر ان از اون رائٹ آپ قیام کریں, لہذا آپ سے ایک کافر مشرک کی امان لی. یہ ہے 10 برس کی محنت صاحب کا تھا. اگلے 10 برس میں وہ انقلاب اس تیزی کے ساتھ مکمل ہوا ہے. اسی سال جب کہ طائف سے واپس آئے, حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں, یثرب کے 6 حاجی آپ کو مل گئے, ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی. وہ خزرج کے قبیلے سے تھے. مدینے میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر زمان کا ظہور ہونے والا ہے, ان قریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا, اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے اور سب خزرج سے یہودیوں کے اور مار کھاتے تھے ان سے, جیسے بنیے اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا گاؤں میں تو ظاہر بات ہے مار کو ان کا مقدر تھی, ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے. لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو, لیکن دیکھو نبی آخر زمان کا ظہور کا وقت قریب ہے, جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست دے سکو. یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی تھی. لہذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی, انہوں نے کلنکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا, معلوم ہوتا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لیا تم ایمان لیا, وہ 6 آدمی ایمان لیا. اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیجے 12 آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے, کوئی معلم دیجئے, مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے. آپ سے تو ہماری ملاقات اب ایک سال بعد ہوگی، اس لیے کہ عرب میں سفر کرنا کوئی آسان کام تھا، ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا، قافلے لوٹ رہے پٹ رہے، تو وہ تو جو اٹھوڑے حرم ہوتے تھے حج کے مہینے ان میں امن و امان ہوتا تھا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی قتل و غارت کری نہیں، تو اگلے سال ملاقات ہوگی، تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری، مقری پڑھانے والا، قرآن نام پورا فال بنانے میں نے دیوان زدن حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے معین کیا، وہ سب جاؤ، وہ چلے گئے کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو بھیج دیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھا، ان دو نے وہاں جا کر ایک سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، قرآن پڑھایا لوگوں کو، حضرت مصعب کا نام ہی پڑ گیا، المقری یا المقری، وہ آیا استاد پڑھانے والا، اس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہجرت کا راستہ کھل گیا یثرب کی طرف، اور حضرت کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان دونوں اس 75 افراد کے اندر، تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بیعت سے مجبوری اسلام کی طرف پیش قدمی کر لی، لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی کہ پھر ہجرت ہوئی مدینے کی، اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو اجازت دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے اللہ کی طرف، اس کے ضمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں، حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بالکل تیار، پوچھ رہے حضور اجازت آ گئی نہیں، ابھی نہیں آئی، اگلے روز سے آئی جائے تو صحیح آئے، حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن عجیب ہم نے دیکھا، دوپہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اوڑھا ہوا ہے پوری طریقے سے، بہت غیر معمولی بات، دوپہر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے نہ پہلے کبھی بھی، یہ پہلونے کا وقت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے، اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابو بکر اجازت آ گئی ہے ہجرت، حضرت ابوبکر بہت خوش ہوئے، انہوں نے اپنے طور پر دو اونٹیاں تیار کی ہوئی تھی، کھلا پلا کے خوب فربا بوٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑے اور سفر ہجرت سے اونٹیاں کام آئے، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے سنوا رہے تھے، تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے گی کہ تم نے واقعی تیاری کی اہتمام کیا، تو عرض کیا کہ حضور میں نے یہ دو اونٹیاں تیار کر رکھی، ذرا سا توقع فرمایا، ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا، رو پڑے حضرت ابوبکر کہ حضور مجھ سے بھی یہ مبارک، لیکن یہ تھی غیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، بہرحال وہ سفر ہوا اور اس کے بعد پھر آپ کی جد و جہد کا دوسرا دور شروع، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پورے انقلابی عمل کو یہاں بیان کروں، اس مکی دور میں دعوت، تربیت اور تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، چار چیزیں بیک وقت کری ہیں، صبر محض کیا تھا کہ اس دور میں یہ تیاری کا دور ہے، جب تک کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں، اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور صبر کرو، کوئی جوابی کاروائی نہ کرو، یہ انتہائی سمجھیے کہ کروشل تھا معاملہ حضور کی کامیابی کا اور حضور کی دور اندیشی کا، معاملہ پھیلنے کا، قرآن مجید میں ولی جلی میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا، وہ تو حکم کی اثر تبصرہ آتا ہے سورہ نساء کے اندر، ایک وقت تھا جبکہ تم سے کہا گیا تھا کہ خوشبو ہے دیا تم اپنے ہاتھ بندے رکھو، اس وقت تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت نہیں دی چاہیے، اب آج جب کہ جنگ فرض کر دی گئی ہے کچھ لوگ ہیں کہ جو اسے کٹر نہیں کٹرا رہے ہیں، وہاں یہ ذکر سورہ نساء میں آیا ہے، مکی صورتوں میں صحیح کا ذکر ہے، اب یہ بھی ممکن ہے کہ وحی خبری کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم دیا ہو، حضور پر صرف وحی جلی نہیں آتی تھی، وحی خبری بھی آتی، لیکن اس سے زیادہ قریب نے کیا تھی کہ حضور کا اپنا تدبر تھا، حضور کی اپنی تدبیر تھی، حضور کی اپنی سوچی سمجھی رائے تھی کہ کوئی انقلابی جماعت جبکہ ابھی وہ چھوڑ لی ہے، تعداد میں کم ہے، قوت میں کمی ہے، اگر وہ وائلنٹ ہو جائے تو کچل دی جائے گی. وہ وائلنٹ نہیں ہے تب بھی ستائے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, انہیں گھروں میں بند کیا جا رہا ہے, ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے, غلاموں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, دو حضرات کو تو شہید بھی کر دیا گیا, حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میاں بیوی. لیکن یہ کہ جب کس حالت میں یہ کر رہے ہیں جبکہ ہماری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں, کوئی ریٹیلیشن نہیں, اگر کہیں کوئی جوابی کارروائی ہو جائے تو پورا جواب مل جائے گا انہیں, وہ ہمیں ترک کر کے رہتے ہیں. یہ انتہائی حکیمانہ سے انتہائی مدبرانہ انداز, وی ہیو ٹو بائی ٹائم, ابھی تو ہمیں وقت چاہیے کہ ہم اپنی دعوت و تربیت کے ذریعے سے اپنے دیش کو اپنی طاقت کو وسیع کریں, مضبوط کریں, مستحکم کریں. جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ بعض رشتہ درویشی در ساز و نمازم در, درویشی کا انداز اختیار کرو, اس سے موافقت اختیار کر لو اور پھر اس پر لگے رہو, لگے رہو, لگے رہو, کوشش کرتے رہو. آخر دعوت و تربیت بھی تو درویشی ہوتی ہے. پھر یہ کہ درویش کو اگر آپ نے تھپڑ مار دیا تو جواب میں آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا, بدھ مت کے بھکشو ہیں, ظاہر بات ہے کہ ان کے آپ کے خلاف اقدام بھی کریں گے, وہ جوابی کارروائی نہیں کریں گے. تو دعوت و تبلیغ, تربیت و تزکیہ, تنظیم اور خبر محض, نو ریٹیلیشن, نو ریزنگ آف ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفنس, چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیں. حضرت خباب بن الارض سے کہا گیا اتارو, کو کیا اتار دیا, دیکھتے ہوئے زارے زمین میں بٹھا رکھے کرے ان کی نگاہوں کے سامنے, لے جاؤ, لے جائے, حکم ہے محمد عربی کا سنا ہے. ورنہ ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے کہ یہ تو مجھے زندہ کے کباب بنانے چلے اور وہ کوئی نام کرے تو دو چار کو مار کر تو مرے گا نا, ڈیسپریٹ آدمی. دلی کو بھی اگر آپ کارنر کر لیں اسے محسوس ہو کے اس نے میرے لیے کوئی راستہ بھی چھوڑا ہے بھاگنے کا, وہ آپ پر ہم کام ہو جائے گی دلی. تو ایک انسان اسے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو میرے مجھے بھولنے لگے زندہ کو, تو وہ اگر کوئی کاروائی کرے گا تو ایک دو کو تو مار کر مرے گا, لیکن نہیں اجازت نہیں. تو یہ جو 12 برس ہے مکے کے, یہ دعوت و تبلیغ, تربیت و تزکیہ, تنظیم, جس کا کلائمیکس سے بیعت اقبا ثانیہ, جس نے کہ حضور نے عہد لیا, بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنصة والمقصح وعلى عطرف علينا وعلى لا نناظر امر اهله وعلى نقول بالحق حينما كنا لا نصاب بالله لومة لائم. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے, اطاعت کریں گے, خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو, خواہ طبیعت آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے, خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں, اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے, ذمہ دار بنائیں گے, ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں, ان سے تعاون کریں گے, اور جہاں بھی کہیں ہوں گے حق بات اور صحیح مشورہ ضرور پیش کر دیں. یہ بیعت کی اس کی بنیاد پر ایک عظیم ہے تنظیم دین میں آئی, اور یہ صبر محض, یہ 4 مراحل تھے اس صبر کے, اس انقلابی جد و جہد کے جو مکے میں پورے ہو گئے. مدینے میں آ کر اب میں بہت افتتاح سے دن بعد سے وقت کروں گا, کافی وقت ہو چکا ہے. 6 مہینے آپ کے لیے 3 کاموں کے لیے, جس کو کہیں گے ہم انٹرنل کنسولیڈیشن. مسجد نبوی کی تعمیر جو ایک مرکز بن گیا, اب یہ دارالنجوا بھی ہے, دارالمشاورہ بھی ہے, یہ دارالعبادہ بھی ہے, دارالصلاح بھی ہے, یہی دارالتعلیم بھی ہے, یہی دارالتزکیہ بھی ہے, دارالارشاد بھی ہے. خانقاہ کہہ لے, نفزہ کہہ لے, تربیت گاہ کہہ لے, عبادت گاہ کہہ لے, حکومت کا مقام کہہ لے, مشورے کی جگہ کہہ لیں, پارلیمنٹ ہاؤس کہہ لیں, یہ سب مسجد نبوی ایک مرکز وجود میں آ گئے. 2 انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنانا, تاکہ یہ 2 حصے, دو جماعت اسلامی جماعت کے 2 حصے مضبوط ہو جائے. 3 یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لینا, جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ, کہ اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں. یہ تھی آپ کی, اور یہاں میں آپ کو بتا دوں, ٹوائن بھی نے ایک بڑا زہر بھرا جملہ کہا تھا حضور کے بارے میں, محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹ مین. محمد نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے, مکے میں جو نقشہ تھا, دعوت ہے, تبلیغ ہے, تربیت ہے, تزکیہ ہے, صبر ہے, یہ تو تھا وہ واقعی جو نبی کام کیا کرتے تھے, وہ جو حضرت عیسیٰ نے تین سال کیا وہی کام تھا نہیں. پٹیری سے ناکام ہو گئے, بھاگے وہاں سے. ان کا کہنا یہ فلائٹ ٹو مدینہ کہتے ہیں, فرار مدینہ کی طرف فرار. یہ فرار نہیں تھا, یہ جیسے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے ٹائم مسیحت ایسی کچھ اور تھی, یہ آلٹرنیٹ بیس تھا جو مدینہ کی شکل میں اللہ نے عطا کیا اپنے جد و جہد کو لانچ کرنے کے لیے, اپنے آفینسو کے لیے بیس وہ مدینہ عطا کیا. تو جو پروفیسر منٹگومری واٹ ہے جس کو کہ ایک مرتبہ ضیاء الحق صاحب نے یہاں پہ خاص طور پر بلایا تھا, برطانوی پروفیسر ہے, اس نے سیرت النبی پر دو کتابیں لکھی ہیں, محبت ایک مکہ, محبت ایک مدینہ. اور ان دونوں کتابوں کے اندر حضور کی شخصیت کے متضاد پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے. مکے والا محمد کچھ اور ہے, مدینے والا اور ہے. مکے والا محمد تو واقعی داعی ہے, مبلغ ہے, مربی ہے, مزکی ہے, درویش ہے, وہ تو واقعی نبیوں والا نقشہ ہے, جیسے نبی ہو گئے ہوتے تھے. مدینے والا محمد تو سٹیٹ مین ہے, سیاست دان ہے, فکر سالار ہے, یہ تو ہے ہی دوسری شخصیت بالکل. لیکن یہ کہ جو بھی اس نے شرارت کی ہے ان دو کتابوں کو علیحدہ علیحدہ ہو اس کے اقتدار کو نمایاں کرنے کے لیے, اس سے پتہ نظر محمد مدینہ میں اس نے حضور کے لیے مدح کے تاریخ کے جتنے سپر لیٹو تھے سب جمع کر دیے جو انگریزی زبان میں ہوتے تھے. آپ کی دور اندیشی, آپ کی معاملہ فہمی, آپ کی ہر نئی صورت حال کے بارے میں صحیح صحیح اسلام کی صلاحیت, آپ کی انسان شناسی, انسان کو سمجھ لینا اور ہر انسان سے اس کی سطح پر بات کر سکنا, ہر انسان سے اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کام لے لینا. یہ انسان شناسی اگر نہ ہو تو دنیا میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. موقع شناسی, تدبر, سیاست, آپ کی اسٹیٹ مینشپ, اس کے لیے سارے سپر لیٹو جتنے بھی ممکن ہے وہ جمع کرنی ہے. اسی لیے دھوکہ کھاتا ہے مسلمان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے, حالانکہ وہ کنٹراسٹ دکھا رہا ہے کہ یہ ہے آپ کے اوصاف رہتے سے سیاست دان اور اسٹیٹ مین کے. ویسے تو نبی تو ناکام ہو گئے, مدینے سے مکے سے بھاگ کر مدینے میں پناہ لینی پڑی. یہ ذہن بھولا ہوا اس نے. لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ واقعی اگر یہ میثاق مدینہ شاہکار تھا محمد رسول اللہ کی معاملہ فہمی, دور اندیشی اور سیاست کو سمجھنے, ان تینوں سبیلوں کو جکڑ لیا ہے میثاق مدینہ میں, جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ. یہ دوسری بات ہے, بعد میں وہ ایک ایک کر کے اس سے غداری کی منتقل ہوتے رہے. لیکن ظاہر بات ہے جب غداری نہیں کرتے تھے تو رک رک کر, چھپ چھپ کر, کھلے عام ان کو جو ہے رائے بات ہے معاہدہ کیا ہوا ہے, جکڑے ہوئے اس نے, کھلے عام جو ہے اپنی ان سرگرمیوں کی انہیں ضرورت نہیں ہوئی. در پردہ فاغے سے کرتے رہے, مکے والوں کو مارا, کسی اور کے لیے کیا, اپنی امداد کا وعدہ کیا, پھر جو بھی خلاف ورزیاں ہوئی تو ایک ایک کر کے مدینے سے نکالے بھی گئے, بنو قینقاع, پھر بنو نذیر, اور پھر بنو قریظہ, تینوں کے تینوں. بارہ چھ مہینے حضور نے لیے ان تین کاموں کے لیے. ساتویں مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے اب بھیجنے شروع کر دیے مکے کی طرف. چیلنجنگ اب یہ انداز ہے, چیلنج کا. اب یہ ایکٹیو ریزسٹنس, باقی کو چیلنج دینے کا انداز. یہ آٹھ مہینے ہیں بدر سے پہلے پہلے. بدقسمتی سے سیرت کی کچھ وہ کتابیں جو انگریزی دور میں لکھی گئیں ان میں ان کو پلے ڈاؤن کیا گیا ہے, چھپایا گیا ہے, یہاں تک کہ علامہ شبلی نے بھی ان کو چھپایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد جنگ کا آغاز محمد کی طرف سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, قریش مکہ کی طرف سے نہیں ہوا. اور یہ وہ بات تھی کہ جو اس دور میں جبکہ ہمارے اوپر یہ تنقید ہوتی تھی کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے اور یہ تو بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے, یہ تو خونی لوگ ہیں, جنونی لوگ ہیں, یہ تو آپ دلیل سے بات نہیں کرتے, طاقت سے بات کرتے. یہ چونکہ مسلسل پروپیگنڈا ویسٹ کی طرف سے ہو رہا تھا تو ہمارا انداز ہو گیا تھا اپولوجیٹک, نہیں 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 جناب, حضور نے تو جنگ کی دفاعی کی ہے صرف, وہ تو انہوں نے آغاز کر دیا تھا تو آپ نے دفاع کیا. یہ حالانکہ سچ ہی سب غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کو اللہ نے بھیجا تھا دین کو قابض کرنے کے لیے. آپ مکے سے مدینے آ کر وہاں کی جو نخلستانوں کی سردی چھاؤں میں آرام کرنے کو نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو تھا اپنی جد و جہد کے اگلے مرحلے کو, اس کے آفینسو کو لانچ کرنے کے لیے ایک دیش ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ 6 مہینے ویٹ کر سکتے تھے تاکہ وہاں اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیں. اس سے زیادہ جو ہے آپ کے لیے ممکن نہیں تھا, لہٰذا آپ نے آغاز کیا, سلسلہ آپ کی جانب سے شروع ہوا. 8 مہینے بدر سے پہلے ہیں جن میں 4 میں حضور خود بھی شریک ہوئے, لہٰذا وہ غزوات پھیلائیں گے, اور 4 وہ تھے جن میں حضور نہیں گئے تو وہ سرایا کہلاتے ہیں. اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت, لیکن ان مہموں کا مقصد کیا تھا, ایک لفظ پہلے استعمال کر چکا ہوں, قریش کو چیلنج کرنا. اب 2 لفظ اور سمجھ لیجیے, اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. کیونکہ ان کا سارا جو معاملہ تھا معاش کا, وہ تجارتی قافلے جاتے تھے, شمال کی طرف قافلہ جاتا تھا, شام کی طرف وہ بدر سے ہوتا گزرتا تھا. بدر ظاہر بات ہے مکے سے 80 میل کے فاصلے پر ہے, اور مدینے سے اور مکے سے 200 میل کے فاصلے پر, لہذا یہ قد میں تھا مسلمانوں کے. ادھر جو قافلہ جاتا تھا یمن کی طرف, وہ نخلا سے ہو کر گزرتا تھا, حالانکہ وہ تو مدینے سے اور بھی زیادہ دور ہے, مکے سے بھی زیادہ دور, مکے سے جنوب مشرق کی طرف جا رہے ہیں. وہاں بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی, نخلا کے اندر بھی مہم بھیج دی. مقصد کیا تھا کہ قریش کو یہ بتا دینا کہ اب تمہاری لائف لائن ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کو کہتے ہیں جدید اصطلاح میں اکنامک بلاک کے ایک آف مرتا. نمبر 2, دوسری اصطلاح پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. حضور خود جہاں بھی گئے ان 4 مہینوں کے دوران, وہاں کے جو علاقائی قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدے کر لیے, یا تو وہ پہلے ایلائی تھے قریش کے اب ہو گئے حضور کے, یا یہ کہ انہوں نے نیوٹریلٹی کا معاملہ کیا کہ ہم نہ آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف, نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف. لیکن دونوں کا نتیجہ کیا نکلا, زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش واز ڈیوینلی سنگ, اینڈ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے مجید میں مکی صورتیں جو درمیانی دور کی ہیں ان میں یہ آیت آپ کو ملتی ہے, ناصر الارض ننفخها من اطرافها, ہم زمین کو چاروں طرف سے گھیرتے ہوئے لا رہے ہیں مکے کی طرف. مکی دور میں وہ کیا تھا کہ ان قبائل میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا, اور گویا کہ اب مکے کی طرف اسلام جو ہے دوسرے قبائل سے پیش کر سکا. اب اس کی شکل کیا بنی ہے کہ حضور نے جب ان قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے تو پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے حضور کا بڑھتا چلا گیا اور قریش کا گھٹتا گیا. اس پر کن آمد بجن آمد, قریش کا وہ 1000 کا لشکر نکلا ہے, اس کا جو ایکسائٹنگ کاغذ ہو رہے تھے وہ 2 ہو گئے. ایکسائٹنگ کاغذ کوئی, ایک تو جو نخلا میں آپ نے گروپ بھیجا تھا اس کی گردھیر ہو گئی ہے تجارت کے قافلے سے جو قریش کا تھا, ایک مشرک بچے والا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا, ایک کو انہوں نے اسیر بنایا لے آئے اور باغے بھی حالت بھی گیا. اب شور بچیا بچے نے کہ محمد کی یہ ضرورت کہ اس کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا, یہ پہلا قتل ہے جو ہجرت کے بعد ہوا ہے. کفار کی طرف سے ہجرت کے بعد سے لے کے تا حال کوئی قتل نہیں ہوا, پہلا قتل ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ملنے کا. ثانیاً جب حضور نے پیچھا کیا تھا قریش کے قافلے کا جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا یا جا رہے تھے, کہنا چاہیے تجھے بعد میں ایمان لے آئے صحابی, اس وقت تک وہ قافلے تھے مشرک تھے, تو حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گئے تھے. اب وہ واپس آ رہا تھا قافلے کو لے کر, اسے دیکھا ہوا, اب قافلہ جو ہے ان کو لگا پلا ہے 1000 اونٹ ان کے اوپر مارے تجارت لگا ہوا, تو وہ 1 کروڑوں کا سامان ہے. اس نے ایس ٹو ایس کال بھیجی, 2 کام کیا, وہ کیا نہایت سیلس مین نہایت مدبر انسان تھے. ایک طرف قریش کو کال بھیجی ایس ٹو ایس کال کہ مجھے خطرہ ہے محمد سے اور ان کے آدمیوں سے کہ وہ حملہ کریں گے اور ہمیں لوٹ لیں گے, لہذا مدد بھیجو. دوسری طرف راستہ بدل دیا خود, بجائے بدر سے ہو کر گزرنے کے نیچے اسفل منکم جو آیا ہے سورہ انفال میں, وہ نیچے یعنی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر گزرنے, لیکن وہاں جو کال پہنچ گئی تھی ادھر سے ابو سفیان کی کال پہنچ گئی, ادھر سے وہ لوگ ہو کے پیچھے وہ آگے گر کے جناتے ہوئے کپڑے پھاڑتے ہوئے کہ محمد شاہیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا. اس کے نتیجے میں قریش کے جو خوف تھے ان کا پلڑا بھاری ہو گیا ڈب. یہ دو اصطلاحات بھی جدید ہیں, ہر قوم میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی آج یہ صورت موجود ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہر کے بعد آباد لڑ رہے ہو بھارت کے ساتھ, وہ خوف ہے. ایک وقت نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی تکلیف دوبارہ نہیں کرتے. جوش ہے, جوش ہے, خروش ہے, ولولا ہے. کچھ لوگ ہوئے کہ جو نہیں کہہ رہے کہ بھائی سوچو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. آل آؤٹ وار بھارت اور پاکستان کی, کیا نتائج ہوں گے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ, لیکن یہ خدا نہ خواستہ تو میں کہہ رہا ہوں, لوگوں کا تو کہنا یہ کہ خواستہ ہی خواستہ ہوئے گا لازم بن گئے کہ وہ ایٹمک وار بن جائے گی. نہ خواستہ کے کیا سوال, وہ تو لازم بنے گی ایٹمک وار. اور اس کے جو نتائج ہوں گے جتنے ہولناک ہوں گے, اور جس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر عالمی قوتیں ہمارے اوپر آ کر حملہ کریں گی اور ہماری ایٹمی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں, جیسے صدام حسین کی صلاحیت کو انہوں نے ختم کی. اگلا پچھلا کھایا پیا سارا عمر کا دیا اور ابھی اس پر بچتے ہی. بہرحال کچھ لوگ ہوئے جو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو سوچو. تو یہ لفظ کہلائیں گے, وہ خوف کہلائیں گے. وہ ایچ میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے. خوف میں ابو جہل تھا, عقبہ ابن ابی معیط تھا, اور بڑے بڑے لوگ تھے. وہ کہتے تھے چلو جی چل کر مدینے پہ حملہ کرو, ختم کرو محمد اور ان کے ساتھیوں کو. دوسری طرف کچھ وہاں ڈب بھی تھے. عتبہ ابن ربیعہ ایک بزرگ شخصیت جو پہلا مقتول ہے بدر کے میدان میں, لیکن وہ بہت شریف النفس انسان تھا. عتبہ ابن ربیعہ, حفیظ ابن حزام, وہ تو شاید اندر کھاتے ایمان بھی لا چکے ہو لیکن دائر نہیں کیا تھا انہوں نے, بہت شریف انسان تھا. وہ کہتے تھے کہ بھائی نہیں, اب وہ بلا ہمارے سر سے چل گئی ہے. عثمان ابن ربیعہ کا قول آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھو وہ بلا ہمارے سر سے چل گئی, محمد ان کے ساتھ ہی چلے گئے. اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو, عرب سے مراد بقی عرب, اس لیے کہ محمد تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. انہوں نے اپنی دعوت پھیلا دی ہے کہ جو رد عمل ہمارا ہے وہی ہوگا. سارے کے سارے عرب کے لوگ جو ہے بت پرست ہیں, مشرک. اگر ان سے کشمکش ہوئی محمد کی, تو اگر محمد اوپر غالب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمارا کیا جائے گا؟ ہے تو قرشی نا, ہمارا اپنا بھائی ہے نا, وہ جا کے قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. اور اگر بقیہ عرب نے محمد کو ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا, اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں کرنی پڑے گی. آخر محمد کون ہے؟ بنی حاکم جیسے ہیں, ابو بکر کون ہے؟ وہاں سے تمہارے قبائل میں سے ہیں. عمر کون ہے؟ بنو علی میں سے ہے. ابو بکر بنو تین میں سے ہے. آخر یہ تو کون ہے؟ خود ابو سفیان کا, خود عثمان بن ربیعہ کا بیٹا ادھر ہے حذیفہ. یہ سارے جو ہے آپس کے رشتے ہیں تمہارے. حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ سے بیٹا عبد الرحمان ادھر سے آیا تھا لڑنے کے لیے, اور اس نے کہا بھی تھا کہ ابا جان بدر میں ایک موقع پر آپ میری زد میں آ گئے تھے, میں نے آپ کو چھوڑ دیا, رعایت کی آپ کے ساتھ. جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم کفر کے لیے باطل کے لیے لڑ رہے تھے, خدا کی قسم اگر تم کہیں میری زد میں آ جاتے میں کبھی بچوں. تو اس نے یہ کہا اس بات میں ربیعہ نے کہ ہم اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رہیں, اس سے بہتر ہے عرب جو ہے باقی نمٹنے کے ختم کر دیں گے, اور اگر یوں کا پلوا باری ہو جائے تو اس کے مالی کیا ہوں گے؟ پورے جزیرہ نما عرب پر ہماری حکومت قریش کی ہوگی نا. لیکن جب یہ دو چیزیں آ گئیں تو اب یہ جو ڈرگ تھے وہ بے بس ہو گئے. فوج جو ہے انہوں نے تیاری کی, نبل بجایا, 1000 تلک کر تیار کر کے گیر کھانے سے نیچ سے پڑے. کتنے بھی ایک بات بتا دوں, جب عہد بدر کے میدان میں پہنچ گئے, ادھر سے حضور بھی اپنی 313 کی نفری لے کر آ گئے, انہیں پیغام پہنچ گیا کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا. پہنچ گیا اس بچے, اس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں رکھا. حقیقت اس کے نظام آتے ہیں, عثمان ابن ربیعہ وہی شریف النفس تھا, کہتے دیکھیے ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے, اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی حیثیت رہتی ہے کہ آپ اگر جاگے تو یہ کوڑے بھی رک سکتی ہے. دونوں مل کر آئے. خوف جو خوف اعظم تھا سب سے بڑا ابو جہل اس کے پاس, جب عثمان نے یہ بات پیش کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ جو ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا محمد کے آدمی اس کے ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی دیت اس کا خوب وہاں میں ادا کر دیتا ہوں, باقی یہ کہ ہمارا قافلہ تو بچے نکل ہی گیا ہے, وہاں کا ایک کوریزی سے جو ہے اوائڈ کرے واپس. ابو جہل نے ایک کو بلایا اس کے بھائی کو جو مقتول تھا, کہ تمہارا جو بدلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے, اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیز ماری اور جو بھی اٹھارا کا رواج تھا کہ مجھے تو احساس چاہیے, بدلہ چاہیے, مجھے کوئی خوب آنے چاہیے. اور پھر تانا دیا اس نے کہ عثمان چاہے تم پر مجھے ساری ہو گئی کہ تمہارا اپنا بیٹا حذیفہ جو ہے وہ سامنے مقابلے میں. اب یہ بہت بڑا تانا تھا عرب کے لیے, شریف النفس, اور شریف النفس جو ہے اس نے کہا اچھا اب یہ کل معلوم ہوگا کہ کون مجرم ہے اور کون بہادر ہے. چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے عتبہ میدان میں آیا ہے اپنے بھائی کو لے کر, شہبہ کو, اپنے بیٹے ولید کو لے کر. مبارکت ہوئی, ادھر سے تین انصاری صحابی نکلے, پوچھا کون ہو تم لوگ؟ پوچھا ہم انصارِ مدینہ میں. نہیں نہیں ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں, ہمیں اپنے لوگوں سے گھوم لڑنا ہے, برابر کے لوگ چاہیے. اس پر پھر حضرت کے حذیفہ نکلنے لگے اپنے باپ کے مقابلے سے, تو حضور نے روک دیا اشارہ. حضرت علی, حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ, یہ تین افراد لوگ ہیں لہٰذا. اور پہلا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں خطبہ, وہی جو جنگ روکنا چاہتا تھا لیکن سانا برداشت نہیں کرتا تھا, نہیں معلوم ہوتا ہے تم غسلی دکھا رہے ہو کہ بیٹا مقابلے میں آیا ہوا ہے. بارہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی اپنی غصبت خصوصی سے, اس کو یوم الفرقان قرار دیا گیا. یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد آخری مرحلے میں شامل ہو داخل ہو گئی, آرمڈ کانفلکٹ مسلح سفر, اور یہ چھ سال جاری رہا. وہ بارہ سال دعوت و تبلیغ, تربیت و تزکیہ, تنظیم اور صبر محض, کیپ یور ہینڈ ہولڈنگ, کفو ہے دیا گم, وہ مکے کے مارا پر. یہاں آ کر ڈیڑھ برس لیا آپ نے, پہلے چھ مہینے انٹرنل کنسولیڈیشن آف پوزیشن ایٹ مدینہ, اور پھر اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ سال. یہ تھے وہ جو آپ نے انیشیٹو لیا اور مہمات بھیجی, اور جو آٹھ مہمیں بھیجی جن کے نتیجے میں چلی آرمڈ کانفلکٹ شروع ہوا. گویا کہ سانپ کو بل میں سے نکالا گیا, اور یہ تو جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں, مکہ حرم گئے وہاں جا کر حملہ اور وہاں جا کر کچھ تو خوش جو ہے کوئی پسندیدہ شہر نہیں تھی. قریش کو وہاں سے نکالنا ایسے تھا جیسے کہ سانپ کو نکال کر باہر لے آیا جائے, اور پھر اس کی غزل اٹھ لی جائے. چنانچہ میدان بدر میں 70 قریش کے چوٹی کے سردار مارے گئے, قبر ٹوٹ کر رہے. البتہ اس کے بعد ظاہر بات ہے جو میں نے کہا, چھ سال کی جنگ, یہ ہے کنٹینیوس وار. یہ جن کو ہم جانتے ہیں یہ بیٹلز ہیں, بیٹل آف بدر, بیٹل آف اوہد, بیٹل آف ٹرینچز, غزوہ بدر, غزوہ اوہد, غزوہ احزاب وغیرہ وغیرہ, غزوہ بنی مطمئن, غزوہ خیبر, غزوہ فلاں, یہ غزوات ہیں, جنگ مختلف. لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی تھی, افراد کو تیار کیا تھا, ان کا تزکیہ کیا تھا, ان کے اندر وہ ولولہ پیدا کر دیا تھا کہ ہر کے بعد آباد جانے تک دینے کے تیار ہو, نظم کا خوبر بنا دیا تھا, پھر ان کی للہیت اس طرح کو پہنچ چکی تھی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نمان غنیمت و کشمت گشاہی. یہ ساری تیاری کر کے آپ اس میدان میں آئے تھے کہ عام کانفلکٹ کا دور شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی, یا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان ظہورا. سن 8 یا 9 میں یوں سمجھیے کہ یہ اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہوئی. البتہ اس کے بعد کا ایک مرحلہ ہے اور وہ سمجھ لیجئے, کسی بھی سچے انقلاب کے لیے یہ آخری مرحلہ جو میں ابھی ذکر کروں گا یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے. ٹرو ریولوشن, حقیقی انقلاب صرف وہ ہوتا ہے جو کسی جغرافیائی یا قومی یا ملکی حدود کے اندر محدود نہیں رہتا, وہ پھیلتا ہے, ایکسپورٹ ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے. نظریہ جو ہے اسے کوئی پاسپورٹ درکار نہیں, کوئی ویزا درکار نہیں, کیونکہ جیسے بادل ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, ہوا ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, نظریہ نہیں آئے گا. نظریہ پھیلے گا تو اس انقلاب کی جو ہے وہ توقی ہوگی. تو جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب کو کہے لیکن کسی حدود کے اندر رہ جائے محدود ہو کر, وہ انقلاب حقیقی نہیں ہے, اپرنٹ انقلاب ہے، ظاہری طور پر انقلاب کہیں گے. اس کی سب سے بڑی مثال ایران کا انقلاب ہے، وہ حقیقی انقلاب نہیں ہے. اگر یہ اپرنٹ انقلاب ہے کہ بادشاہت ختم ہوئی، علماء سے حکومت قائم ہو گئی، لیکن حقیقی انقلاب نہیں ہے، اس کی تفسیر نہیں ہو سکی. ایکسپورٹ کی کوشش کی گئی پاکستان میں، یہاں کچھ اہل تشیعوں نے ایگریسو انداز اختیار کیا تھا. آپ کو معلوم یاد ہوگا 1989 کے انقلاب ایران کے بعد، اگرچہ یہ کہ بہرحال ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. یا پھر ایکسپورٹ ہو سکتا تھا سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ، وہ عراق میں ملحق بھی تھا، اور 55% آبادی جو ہے عراق کی وہ شیعوں پر مشتمل ہے. لیکن وہاں بھی ایک اسٹریٹجک غلطی ہوئی خمینی صاحب سے، اور بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیا خنتاب حسین نے، جس نے اسے عرب اور عجم کا کانفلکٹ بنا دیا. اصولی مباحثہ نہیں بلکہ یہ گویا کہ نیشنلزم آ گیا، ایرانی نیشنلزم ورسس عرب نیشنلزم. بہرحال کسی بھی ٹرو ریولیوشن کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ حدود سے باہر نکلتا ہے. انقلاب فرانس وہ صرف فرانس تک تو نہیں رہا، وہ پوری دنیا میں جمہوریت کا دور ہے. انقلاب روس کہاں، لیٹن امریکہ کہاں، یہ ابھی تک جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ، یہ جو کون سی جگہ ہے جہاں وہ داڑھی والا پکچر ابھی بیٹھا ہوا ہے، جی کیوبا، کہاں سے کہاں تک پہنچا. تو انقلاب جو ہے وہ حصول، یہی وجہ ہے کہ حضور کے انقلاب کا بین الاقوامی یا عالمی مرحلہ بھی فوراً شروع ہو گیا، جس کا آغاز حضور خود کر گئے. نہ صرف یہ کہ جزیرہ نما عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل آپ نے بدب سے نفیس اپنے سب سے مبارک، بلکہ اگلے فیز کا انٹرنیشنلائزیشن گلوبلائزیشن جو ہے اس انقلاب محمدی کی، اس کا بھی آغاز آپ نے فرمایا. اس کے لیے تین باتیں نوٹ کر لیجیے. جب تک صلح حدیبیہ نہیں ہو گئی، جسے قرآن نے انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا، حضور نے باہر نہ کوئی داڑی بھیجا، نہ مبلغ بھیجا، نہ کوئی نامہ مبارک بھیجا، کچھ نہیں. پوری توجہ عرب کے اندر ہی اندر تاکہ یہاں انقلاب آ جائے. 10 برس آپ نے مکے سے باہر نہیں نکالا قدم، سوائے اس کے کہ ارکاز کا میلہ ہوا، وہ آس پاس کے قبائل میں آتے لے جاتے تھے. آپ نے پورے 10 برس صرف مکے میں اپنی دعوت کو پیش کیا. اس کے بعد مزید 8 برس تک سمجھیے کہ آپ صرف جزیرہ نما عرب کی اندر. صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے نامہ ہائے مبارک بھیجے، ارسل کو بھیجا، پرویز کو بھیجا، شہنشاہ ایران کو، مقوقہ سے مصر کو بھیجا، اسی طریقے سے بیروت نجاشی جو تھے ابھی جن یا جھولے بھیجا، وہ نجاشی یہ فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضور پر، اور ان کا تابعین میں شمار ہوتا ہے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی تو وہ تابعین میں تھے. صحابہ اکرام جو گئے تھے ہجرت کر کے حبشہ، ان کی صحبت ان سے حاصل ہوئی حضور کی نہیں. لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں آپ کے ایک ایج کی کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے والے وہ تھے کہ جو سلطنت روما کے بعد گزار تھے، لہذا روما سے ٹکراؤ شروع ہو گیا. غزوہ ہوتا ہوا، پھر غزوہ تبوک، 30,000 کی نفری لے کر آپ جا کر تبوک میں 20 دن مقیم رہے. پھر پر چونکہ پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، مقابلے میں نہیں آیا، لاکھوں کی فوج لے کر پڑا ہوا تھا، شام میں موجود تھا، مقابلے میں نہیں آیا. بارہ اس کا بھی آپ نے آغاز فرما دیا، جو پھر صحابہ کرام جو خلفائے راشدین کے دور میں پھر فوجیں نکلی ہیں. 3 کالم، ایک سیدھا نارتھ کو، ایک ذرا سا ویسٹ کو ٹرن کر کے، ایک ایسٹ کو ٹرن کر کے، عراق سے ہوتے ہوئے ایران، اور ایران سے آگے ترکستان، جس کو کہ اس زمانے میں جو بہت بڑا ملک تھا خراسان، اس کی طرف ایک ویسٹ ہو گئی، ایک سیدھا گیا ایشیائی کوسٹ سے ایشیا مائنر کی طرف، ایک ذرا ویسٹ سے ہو کر شام سے فلسطین سے ہوتا ہوا، پھر رائے سینا سے ہو کر مصر، اور پھر یہ لیبیا وغیرہ ہوتا ہوا، یہ اٹلانٹک کی طرف. یہ 3 کالم صحابہ کرام کے پاس کے نکلے ہیں، اور صرف 24 برس، بلکہ زیادہ صحیح طور پر صرف 20 برس میں، اس لیے کہ 24 برس جو ہے خلافت راشدہ کی حضرت علی کا بھی اگر شامل کیا جائے سر وہ 30 بن جائیں گے، 24 برس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، 1/4 سینچری کے اندر، فرام آکسس ٹو اٹلانٹس، ادھر بہرا اوکیا نور، ادھر دریائے جی ہوں، اور ادھر کوہ قاف شمال میں، وہ سلسلہ جو ہے وہ انسان سے روک لیا. پورے علاقے میں وہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قائم، اور خلافت علی منہاج نبوت کا نظام نافذ. یہ ہے اس عظمت کی داستان، جس کی سمجھیے کہ اس عظمت کے ثمر کی داستان، چند آپ کو فیچر اس سے بتائیں. اب جیسا کہ آج اگر آپ کی نگاہ سے گزرا ہو جو جنگ میں ہمارا آج کی نجت کے لیے اعلان شاید ہوا، ایک خاص نقطہ جو مجھے فوکس کرنا ہے کافی، حضور کی اس عظمت کا ابھی آخری اور کامل ظہور باقی ہے. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں آیات پڑھی تھی، تین جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دین حق کو غالب کرے. سورہ توبہ میں بھی فرمایا، سورہ فتح میں فرمایا، سورہ فصل میں فرمایا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اس دین حق کو پورے کے پورے ابھیان پر یا پورے کے پورے نظام زندگی پر. اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اور اس میں 24 صفحے کا ایک مطالعہ صرف اس آیت پر ہے. اس کو اگر دلچسپی ہو تو سمجھو تو اس کے ایک نقص کو پڑھیے. تو بعثت محمدی کا مقصد ہے غلبہ دین، اور بعثت محمدی ہے تمام نوع انسانی کے لیے. یہ پانچ مرتبہ قرآن میں آیا ہے، مختلف الفاظ میں آیا ہے، لیکن ان میں سے اہم ترین آیت کیا ہے جو میں نے پڑھی تھی شروع میں، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. اس ٹکڑا ٹکڑا کو جوڑ لیجئے تو بعثت محمدی کا مقصد بتمام و کمال صرف کچھ وقت پورا ہوگا جبکہ کل روئے عرضی پر اور پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین دین حق غالب ہو جائے. کچھ اور آئے اور اس وقت اصل میں حضور کی بعثت کا مقصد بتمام و کمال پورا ہوگا. وہ ہو گیا ہوتا آج سے 1400 سال پہلے ہو جاتا، جس انداز میں کہ جیسا کہ میں نے کہا تینوں لشکر نکلے تھے، ٹھیک ہے جو شمالی لشکر تھا وہ جا کر رکا ہے کیا کوسک میں، لیکن مشرقی اور مغربی جس تیزی کے ساتھ سیلاب جا رہا تھا رکتا نہ تھا کسی سے، پھیلے روا ہمارا کوئی طاقت باہر موجود نہیں رہی تھی کہ جو اس پھیلے روا کو روک سکتی، لیکن انٹرنل سیبوٹاج ہوا. عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ ہوا، اندر سے انتشار پیدا کیا، الفشار پیدا کیا، مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا. حضرت عثمان کی شہادت اور اس کے بعد 4 برس تک مسلمانوں کی خاصا جنگی، جن میں 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے. موشن کوٹ گیا آزادی کا پروسیس جو ہے ریورس ہونا شروع، لیکن یہ ہونا ہے اور اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے. ہمارے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے جو وژنری تھے، دیکھتے تھے، جن کا اپنا دعویٰ ہے، گاہ میری نگاہ سے چیر گئی دلے وجود، دلے وجود کو چیر کر آئے کو دیکھنے والی نگاہ، انہوں نے مستقبل کے پردوں کو چیر کر دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کیف ہوگا. جبکہ انہوں نے کہا تھا قصبہ اور جامع مسجد قصبہ کے باہر جو دریا بہ رہا ہے، آب روانے کبھی، آب روانے کبھی تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے پاس، پردہ اٹھا دوں اگر تیرے اثار سے لانا سکے گا فرنگ میری نباہوں کی تھا. اور کہیں کیا کہ بہر حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، کہ وہ وقت آئے گا کہ آسماں ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. ہاں جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید. یہ دور تو آئے گا، آ کر رہے گا، جیسے وہ دور غلبہ دین کا محمد رسول اللہ والذین معہ کی محنت اور قربانیوں سے آیا. محروم رہ گئے وہ جو اس دور میں تھے اور پھر انہوں نے جد و جہد میں حصہ نہ لیا، یا کفر کے دامن میں رہے یا نفاق کے لبادہ اوڑھ لیا، محروم ہو گئے. حالانکہ دور سعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مواقع تھے، کتنی روحانی طرف کو حاصل کر سکتے تھے، کتنے مقامات بلند تھے جو حاصل کر سکتے تھے جنت کے، لیکن نہیں، محروم محروم رہے. جنہوں نے محمد رسول اللہ والذین معہ وشداء الکفار رحماء بینہم، جنہوں نے وہ روش اختیار کی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ راستہ اختیار کیا، وہ سرخرو ہو گئے. اور یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. اس کے بعد الفاظ آتے ہیں من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. تو آج سمجھ لیجئے کہ وہ عالمی انقلاب اسلام کا وہ پکار رہا ہے. اور اگر میں یوں تعبیر کروں کہ من انصاری الی اللہ کی، محمد رسول اللہ کی دعوت اور پکار ہم اپنے روحانی کانوں کے ساتھ سن سکتے ہیں. جو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم، وہ چراغ مصطفی سے چراغ بوڑھا بھی، وہ جنگ ختم تو نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو ایک بڑی شان کے ساتھ آنے والی ہے، بڑی ایک نئی ہمت کے ساتھ آنے والی ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن کے، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامرد مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. والملحمۃ العظمیٰ باطن قریب آنے والا ہے، وہ آرمگیڈون وہ زیادہ دور نہیں ہے. تو گویا کہ اگر ہم اپنے روحانی کانوں سے سن سکے تو وہ پکار کونوا انصار اللہ، اور جیسے کبھی حضور نے پکارا تھا فرمائے حنین میں، الی یا عباد اللہ، الی یا اصحاب البدر، الی یا اصحاب الدائرۃ الرضوان، یہ آپ سے پکارا کبھی پکارا، آؤ میری طرف آ جا رہے ہیں، اے بدر میں میرا ساتھ دینے والوں، اور اے حدیبیہ میں میرے ہاتھ پر بیٹھ کے خلل موت کرنے والوں، آؤ ادھر میری طرف. آج بھی وہ پکار بالفعل موجود ہے. کون ہے کہ جو اس پکار پر لبیک کہے، جو اپنا تن من دھن اس کے لیے وقف کرنے کو تیار ہو. یہ ہے ہمارا عملی تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حکم رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ عید میلاد کی محفلیں یا جلوس نکالنا یہ حکم رسول کا تقاضا نہیں ہے. حکم رسول کا تقاضا ہے آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے تن من دن وقت کر دینا. حکم رسول تھا ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا سب کچھ نکال کر ایک وقت میں گھر میں جھاڑو پھیر کر سارے کا سارا لاکر مال پیش کر دیا ہے، اور کچھ یہ تو بتایا ہے کہ اس نے اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہو. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تو وہ تھے. یہ ہم صرف محفلیں منعقد کر لیں یا کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں یا کچھ جلوس نکال لیں، کچھ چار چمبا کا جلوس نکل آیا ہے، تو عید میلاد کا جلوس نکل آیا ہے، یہ نہیں ہے. سوچ رہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کشاکش خیر و شر، وہ جو روح و بدن کے درمیان جو مارکا ہونے والا ہے، دنیا تو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پہ، مارکا تو جاری ہے، لیکن یہ کہ اس کے کلائمیٹ کھانے والا ہے، اس اتنے جو ہے ہم حق کے سپاہی بن کر، اللہ کے دین کے خادم بن کر، اور وہ بھی اس طور سے کہ ان صلاتی و نصرتی و محیائی و مماتی لله رب العالمین، ہم اس کے لیے فیصلہ کریں، عزم مصمم کریں کہ اسی جد و جہد میں اپنے آپ کو ہم تن جھونک دینا ہے. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین.